أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، الرسول المؤيد والنبي الممجد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First of all, allow me to offer my sincere condolences on this night of the shahadat of our 10th Imam, Imam Ali al-Naqi al-Hadi alayhi salatu wa salam. And as is appropriate in munasib with respect to this munasibat, is that we need to discuss something about the life of this individual. Before we commence, just a couple of things. As per the request that has been made, the majlis tonight will be half in English and half in Urdu, and we will conclude with the masaib in Urdu. Secondly, it feels a long homecoming back. Not exactly a homecoming, because I have been to this Imam Barga for recitation around 6 years ago when I was residing in Stanmore. And after that time, this is my first visit to this place. And it's but appropriate that with the shahadat of the 10th Imam, we need to discuss a few aspects with respect to the life of this 10th Imam. But unfortunately, many a times, while we claim ourselves to be individuals or groups of people or a group of category amongst the sects of Islam which caters to the Quran, the Kitab Allah, and the Sunnat, and the Itrati, the Ahl Bayti. While we say on one hand we've got the Quran, the other hand we've got the Itra, there are times that we fall short when it comes to both. When it comes to both, we're not as particular with respect to the Quran. We don't want to go into the details. So just to bring and link up to where I want to take you. We will go quickly. We've got a lot of things to offer. The time is short, but we'll see how much we can reach. Even as far as the Ahl al-Bayt is concerned, and let's be very honest, we need to introspect within ourselves. Each one على نفسه بصيرة. Individuals with respect to their own souls are the best judge. Even when it comes to the masumin, we categorize the masumin, we categorize the munasabat into moti rat and nani rat, moti munasabat and nani munasabat, badi rat, choti rat, whatever we say. And then the attendance and the importance attached, so probably the importance that is attached to the viladat shahadat of the fifth imam would be very different to one that is attached to the first imam, the 21st of the month of Ramadan. But that is part of the our community, our setup, our perception, not attesting that it is correct. But in doing this, what we do is that we fail to get the exact gist of these individuals whom we categorize as small nights and small munasabah. And we've got legacies and jewels from these individuals because of a lackadaisical attitude and a lethargy towards these personalities. We become ghafil of these. And this is what we intend to explain. This is not an ashra that I can carry on for 10 nights with a whole theme that we can discuss. But whatever the time will provide us, we will try to present before you. See, from the very onset, from the time the Holy Prophet passed away, this vilayat and the imamat of the Ahlul Bayt came into focus. Now, why do I say after the death of the Holy Prophet? Because till for so long as a superior is there, the inferior will always hold himself back. So till for so long as the Holy Prophet is there, Imam Ali would always relegate himself to the background because there is somebody superior. So when somebody would come to Ali, Ali would say, go to the Holy Prophet. Same thing took place when Hassan and Hussein were there. Ali Hassan wal Hussein imamani qama aw qa'ada. How many times you've heard this, that Hassan and Hussein are imams, whether they stand up and whether they sit. That means it's a metaphorical way of stating imams, they are two imams at the same time. In whatever situation that you may be, qama aw qa'ada, whether they're standing or whether they're sitting, it's a metaphorical attitude of stating that in all circumstances these are imam. But tell me one incident where you find that Imam Hassan is in the state of an official title of imamat, and you have Imam Hussein giving a ruling. Whenever they would come to Hussein, he would say, go to the imam, go to Imam Hassan, because Imam Hassan, superior to Imam Hussein, in the position, the official title of Imam, he's supposed to be taking charge, he's supposed to be passing rulings, he's supposed to be taking decisions. So Imam Hussein would relegate himself to the background. And hence, till for so long as the Holy Prophet was there, Imam Ali was, the imamat was never in the question. It is only when the Holy Prophet passed away that the vilayat and the imam came into absolute focus. And all those people with nifaq in their hearts started to manifest their nifaq, manifest their shirk, manifest their hatred, enmity, malice and jealousy towards the imam. And this would always be the case from the time of the passing of the Holy Prophet till for so long as the ghaibat of the 12th imam. This constant opposition to imamat and vilayat continued to take place. But the important thing is that while we know the opposition that would take place with the vilayat, with the imamat of the ma'asumin, we also need to understand the reaction of the ma'asum and how they reacted to these oppositions. It was a very strategic reaction of the ma'asumin to the opposition to imamat and their vilayat on the part of their opposition. Just as when the Holy Prophet was there, when he started, قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا, say لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ and you would be of the successful ones. The Mushrikeen of Quraysh, in the time when the Holy Prophet was in Makkah, and the Ahl-e Kitab, when the Holy Prophet migrated from Makkah to Medina, these individuals embarked on a six-phase opposition to the Holy Prophet. Very important. Probably we do not know. We've heard individual instances here and there of the opposition. But the entire opposition to the mission, to the 23-year mission of the Holy Prophet, was embarked upon, was based upon, was classified, was categorized into six phases of opposition. Again, that's the Holy Prophet. Sometimes you get an opportunity to talk about the Holy Prophet, we'll discuss. Right now, 10th Imam. But I cannot go to the 10th Imam till I give you a background. It would not be feasible. You will not understand. There has to be a groundwork before I take you to where I want to take you. So right from the time the imamat came into focus, the vilayat came into focus, the opposition started. When the opposition started, the imams, based on the divine mission, based on the mashiyat of God, would embark and retaliate in different ways. So at times, initially, the response, the opposition to their opposition,
or the response to the opposition to their wilayat was that imams would initially be very flexible. Religion is in trouble. The Holy Prophet has just passed away. Circumstances are sensitive. Parameters are not musa'id and helpful. We will be cautious. We will be flexible. This flexibility started right from the time of the first imam. And I will give you examples of all of them to show you how the imams repelled or reacted to the opposition, all with the purpose of two things. And keep this in mind. All the imams that came upon the earth had two reasons in mind. And if you summarize the activities from the first to the last, and the last when he comes, when the arrival of the 12th imam comes, all of this can be categorized into two categories. One, to embed the religion of God upon the earth. To promulgate, to promote, to advertise, to take forward the mission of the Holy Prophet for which he said, قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُ. That was the first mission. The second mission was to make sure that their Shiites are protected. All the imams, when you see the entire mission that they would lead, all the strategies that they would adopt would be for both of these two purposes. One, to embed the religion of God upon the earth. Second, to make sure that their followers are protected. Because when they were targeted, they were of eminent personalities, lofty personalities. You couldn't just touch them directly. So one of the ways to hurt them was to hurt the supporters, their followers, kill the supporters, kill the followers, persecute them, oppress them, suppress them, and annihilate them. And they would be taking these two-pronged approach. Embed the religion of God upon the earth, make sure the Shiites are safe. And hence you will find that the entire book, Basharatul Mustafa al-Shi'ati Aliin al-Murtada. This is the book written specifically collecting all the ahadith of the Holy Prophet, of the fadail and the fadilat and the virtues of the Shia of Ali ibn Abi Talib. The name of the book, Basharatul Mustafa, the Basharat of the Holy Prophet, for whom? For Ali? No. For the Muslims? No. Basharatul Mustafa al-Shi'ati Ali ibn al-Murtada, for the Shias of Ali ibn al-Murtada. You are a very elite group. You need to be protected. You don't know your fadila. You don't know what Fatima will do to you on the Day of Judgment. We will tell you what your rank is. So these two things understood. Imams would be very flexible with these two, with both of these objectives. So at times initially they would be very flexible. Ali now is supposed to be Man kuntu mawlahu fa hadha Aliun mawla. I'm taking you to history quickly. Ali suddenly becomes Man kuntu, not suddenly, at least apparently, very apparently, Man kuntu mawlahu fa hadha Aliun mawla. But the moment 11th Safar comes and the Holy Prophet passes away, the 28th Safar comes in the year 11th Hijri and the Holy Prophet passes away. As soon as he passes away, those individuals rise up in nifaq. No, you cannot be. Thaqifa Bani Sa'ada takes place. At that time, it was very easy for Ali to take support of certain individuals like Abu Sufyan. I will fill Medina with people. Take my help and get your rights back. Ali says, no, I will wait. I need to be flexible. I cannot be rigid. If I am rigid, this religion will go away. I have to be flexible. 25 years, this man continues to remain in patience. How in patience? Trouble, taklif, problem, istirab, says who, says me? No, why should I say something? He himself in khutbah Sheikh Shiqiyah and Nahjul Balagha says, Sabartu, 25 years from the time the Holy Prophet passed away, and I was taken away from the right that was Rattaballahu, Rattabakumullahu fiha, Zarat Ashura says, La'anallah, may the curse of God, may the la'anat of God be upon those who have removed you from that position, Rattaballahu fikum. That God has made mutarattib upon you. He says, 25 years I bore what has happened. My rights usurped. In front of my eyes, I'm seeing the halal turn into haram. I'm seeing haram turn into halal. All those things you know, Bana. Month of Ramadan will come. The Tarabi will start. Where does it come from? The halal comes into haram. The haram comes into halal. Mut'a made haram. The mut'a of hajj made haram. All those things that the Prophet had done halal, it was made haram. All those things that were made haram, he made halal. People made halal. He's saying, I watched all of this for 25 years. Sabartu wa fil ayni qada wa fil halqi shaja. 25 years I saw the teachings of my Prophet, for which he sacrificed his life 23 years, bearing all the oppression and suppression and persecution, being thrown to the winds. Sabartu wa fil ayni qada. Those 25 years I bore in such a way that in each of those 25 years there were thorn in my eyes and a bone in my throat. This is flexibility, huh?
You need to be flexible. If you're rigid, the winds of change will break you down. It's only those grasses that move around are able to sustain themselves in the wake of gale and force.
So he says, I'm going to be flexible. But the moment he takes power, now he says, now my modus operandi needs to change. Within a space of 4 years and some odd months, three major battles. Siffin, Jamal, Siffin and Nahrawan. There, 25 years he keeps quiet. Now as soon as times change, he's seen circumstances change, he's now flexible. He moves his modus operandi. Now he says, these individuals need to be put to their places. Jamal takes place, Siffin takes place, Nahrawan takes place. See the flexibility? As soon as he goes, this is now Ali. Immediately after Ali, Hassan comes. This Ali, 25 years, he bore nothing. I'm not saying anything. The religion of God being thrown to the winds, I have to keep quiet. At least the name of Islam is there. The moment I stand up, this name of Islam will go away. So I wait. 25 years later, 4 years, I've got three major battles. He goes away, Hassan comes. Now this is just his successor. Huh? The predecessor of Hassan has just fought three battles, major battles. As soon as he comes, he says, no, the time is not correct for me. I cannot battle Muawiyah. Circumstances are not correct. I will do Sulh. See the flexibility. Somebody could say, but you can't do Sulh, Hassan. You are Ibn Ali. You can't do Sulh. He just fought three battles. How can you do Sulh? He says, no, circumstances are different. I cannot do that. If I do what he did, I will make mess of Islam. I have to be flexible. I would do Sulh. And so they were flexible in that sense. But when circumstances, which I'm showing you the phases of how the Imams would react, huh? This is not by reading history. This is by analyzing history. History is stories. You're not here to come to hear, listen to stories. We are here to analyze why instances have taken place. Now this first flexibility had to be exercised. At times now the situation would demand no flexibility in words. There is need now to prove certain things. That means now you rationally argue. In those times you could not argue. Where could you argue with those people? The Arabs, the Jahili Arabs. The only thing that they knew was to unsheathe the swords. But now when the time passes, they realize, now we need to have a little change in our approach. So they would start now arguing. They would start giving proofs. They would start giving dalail of their wilayat. You know that incident, na? Eighth Imam being summoned from Medina to Khorasan. Eighth Imam is gone from Medina to Khorasan. At that time, in different talks that take place, with Mamun and Imam Rida alayhi salatu wasalam. One of his discussions that take place, Mamun is sitting. Mamun was not an ordinary man. Huh? According to Rivat, he's referred to as the Alim Banil Abbas. Alim Banil Abbas. Just as Mutawakkil is referred to as, his name will also come today. Tenth Imam, he has to come. Tenth Imam said, according to traditions, Ma'amun is referred to as Alim Bani Abbas, the most intelligent person, the most scholarly person from Bani Abbas. Mutawakkil is referred to as Akfar al-Nas min Bani Abbas, the most kafir tareen insan Bani Abbas. Then we can talk about that. Right now, Imam Rida and Ma'amun. So in the course of the talk, Ma'amun says, now you know all these stories, if you don't want to go, I want to take you to one discussion that takes place between Ma'amun and Imam Rida. He said, in the course of the discussion, he says, Yabna Rasulullah, I need you over here. You are more deserving of this place. I feel I need to bestow my wilayat. Not wilayat ahadi. Initially, he did not talk about successorship. Huh? Initially, he said, I'm giving you my khilafat. When Imam Rida refused, then he said, okay, now that you're not taking the khilafat, I'm giving you my successorship. That when I die, you will take over. Now this is the first part. He says, I want to give my khilafah to you. I'm Khalifa al-Muslimin. I am the successor of Harun al-Rashid. Harun al-Rashid's period, the Orientalists refer to as the golden age of Islamic history. Huh? Now, that's a different issue in what context it is said. For us, somebody kills Imam Qadhim alayhi salam is not a golden age. But anyway, that's a different issue. In this talk, he says, I want to give my khilafah to you. I want to gift it to you. I want to just abdicate the khilafah to you. You take over. Imam Rida says, Ma'amun, you can't do that. She says, well, see, logic. I said the second phase. You give dalail, you give proofs, you argue with them. Not this fight, not this sukut. Now you argue. Second phase of responding to the opposition to the wilayat and imamah. He says, Ma'mun, you can't do that. He says, why can I not do that? Am I not Khalifatul Muslimin? Am I not Amirul Mu'mineen? Can I not give it to you? Imam says, no, you cannot. Now Ma'mun is flustered. He says, but why can I not? He's saying, for two reasons. Now Imam Radha is arguing with him. He's saying, for two reasons, you cannot abdicate this. He says, what are those two reasons? He's saying, first reason is this, that had this Khilafat been given to you by Allah subhanahu wa ta'ala, who are you to dedicate something that God has given to you to somebody else? You have no right. Something that God has given to you, you have no right to pass it on to somebody else. What is the second reason? He says, second reason is that if this was not given to you by God, that means you don't have any right to it. If something does not belong to you, you cannot give it to somebody else. Both ways, catch 22. If Ma'mun says, this is given to me by God, if something given to you by God is divine, you can't give it to somebody else. If he says it is not given by God, that means it is not yours. Something which is not yours, you cannot gift it to somebody else. See argument, see wilayat, see imamat, how they say, saying this is given by God, given to us, not to you. So the second stage, they would start talking in argumentation terms. And when this stage would then go out, you see, there are the stages that would take place would be immensely important for us to understand. And this is where we need to understand whether I know it is the Shahadat of 10th Imam. And this is what we need to understand. In the second phase, when they come to this concept of argumentation, then a stage would be reached when the lajajat, the stubbornness, the opposition, or the opposite party is so stubborn, so hell-bent, Bani Israel, Quran says, one of the most lajuj tribes. So when you're opposing somebody, you need to be flexible. But when flexibility doesn't work, you need to give a dalail. When dalail doesn't work, now you need to be aggressive. And the imams were aggressive, huh? The imams were very aggressive. The imams would automatically talk to them in a very aggressive manner. They would tell them, the 11th, 7th imam, Seventh Imam, Harun comes to the seventh Imam, says, Yabna Rasulullah, I want to give Fadak back to you. Fadak was never intended to be given. Huh? Fadak was a very important piece of land. It had a huge amount of commercial interest. The amount of money that Fadak was there, they could feed the whole of Medina, the Ahlul Bayt. Very important. It's not just a piece of land. Sometimes we can talk about that. Says, I want to give Fadak back to you. Tell me, what is the boundaries of Fadak? So Imam Kadhim says to Harun Rashid, you want to give Fadak back to me? You really want to do that? He says, yes, Yabna Rasulullah, I think it is yours. I need to give it back. It belongs to you. It is your right. It is your haq. I need to give it back to you. Okay. So what do you want me to do? He says, if you can just outline me what is your right, I will give it to you. He says, if you're so interested in giving me my right, okay, the Fadak that I want from you, which is my right, in the north is bounded by this, in the south is bounded by this, in the east it's bounded by this, in the west is bounded by this. Those studying geography, we all study geography in school. When you're wanting to identify location, you give the four boundaries, right? Right. Or you give your coordinates over there. Coordinates was not so much invoked. So he said, my boundaries are this and this. When Harun al-Rashid is listening to the boundaries, he realizes, this is the boundary that Imam Kadhim has mentioned, which is his entire empire. He says, Ya Abul Hasan, you are bounding out your Fadak. But this Fadak that you're saying is yours is my entire empire of mine. It is not Fadak. North is the boundary of my empire that you've stated. The south boundary is my empire. Beyond that, I don't have my domain. The east and west, this entire framework that you've mentioned is my entire boundary. Imam says, this is what I'm telling you. If you want to give me my haq back, don't give me Fadak, give me my khilafat back to me. This entire, what do you want to give me a piece of land for? Out of this whole khilafat, this whole empire that you've taken, which belongs to me, you want to give me a small piece of land, Fadak, and put your hand upon my head and do ihsan upon me, that I've given the haq of Ali Muhammad back to him.
This is not the haq that I want. You want to give me my haq back? Give me my entire haq back. Give me my entire khilafat, which was promised to us by the Holy Prophet. And they would keep talking. There have been so many instances. Harun Rashid is coming in Medina. See, after the time of Imam Rida, see, the life history of Imam Rida is a very critical phase for the rest of the Imams. There were certain things that took place. We won't talk all about them. One thing, and then we move forward. Certain things that take place in the life of Imam Rida that become so critical that the impact is felt not only in the life of the 9th Imam, but also in the life of the 10th Imam, and the life of the 11th Imam, and the life of the 12th Imam. Understand this. The persona, the personality of Imam Rida was of such a nature, and the impact that he had, the real impact, we'll explain sometime when we get a time. I might be reiterating myself, but I can't just move. The moment I move, I go away from the 10th Imam. So I'm just speaking and coming back. The impact that the 10th, the 9th, the 8th Imam had was so profound that its impact, that its effects and its influence were felt in the 9th Imam, 10th Imam, 11th Imam, and the 12th Imam. One small impact, then we just move forward. See, Imam Rida was called Rida. Imam Jawad was referred to as Ibn Rida. Ibn Rida means what? Son of Rida. Hassan, Abul Hassan. Abul Qasim. Yeah? Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali, son of Ali. Ibn Rida, Imam Jawad was called Ibn Rida. But the impact and the influence of the 8th Imam in that region of Iraq and Iran was so immense that not only was the 9th Imam called Ibn Rida, the 10th Imam was called Ibn Rida, the 11th Imam was called Ibn Rida. The 11th Imam should have been called what? Ibn Naqi. 11th Imam should have been called Ibn Naqi. The 10th Imam should have been called Ibn Jawad. No. 9th Imam is called Ibn Rida. 10th Imam was called Ibn Rida. Grandfather. 11th Imam was called Ibn Rida. Grandfather. This was the impact of Imam Rida. Some other time we'll discuss. But the impact was one of the things that started as a sunnah for all the Bani Abbas Khalifa after the 8th Imam was a sunnah that Mamun started. What was the sunnah that Mamun started? At times there are sunnah which is referred to as sunnah hasana. At times there is sunnah which is referred to as sunnah sayyi'ah, an evil sunnah. Sunnah hasana, a good sunnah. Sunnah sayyi'ah, an evil sunnah. He established an evil sunnah. What was that? Up till the time of Mamun, no imams were made to be summoned in the court and made to live over there. It was initially started by Mamun al-Rashid when he called the 8th Imam and he says, I need you to be where I am so that I can monitor you. This was the sunnah started by Mamun. All the other Bani Abbas Khalifa came, wow, that is a good idea. Medina so far, these individuals staying over there, collecting homes, love of the people, we can't keep an eye on them. Mamun, our father, did something great. Rather than monitor him from Khurasan or Baghdad to Medina, call these people to Khurasan, call these people to Baghdad, call these people to Iraq. In front of our eyes, we'll be able to monitor them better. This is exactly what took place. Imam Jawa, after Imam Rida, all the Imams were summoned to Iraq or Khurasan. And this is what happened to Imam Hadi. Imam Hadi, 20 years of his life. His imamate was 33 years. 20 years of his life. He spent in absolute confinement, complete surveillance, absolute big brother-like Orwellian society under the guidance, under the watch of the Khalifa of the Bani Abbas. They called him 20 years of his life. Absolute suffocation. And you look at the life history. As it moves on towards the 12th Imam, the suffocation increases. Becomes more intense. Becomes more captivating. In one of these sentences, when Harun al-Rashid had come, see, at times they would talk about it. They would want to show their greatness. And this is how the Imams would counter. Sometimes aggression is required. Every time, docileness is not appropriate. When the 12th Imam comes, it's definitely going to be my way or the highway. He's not going to be as patient as the remaining 13. He has to fulfill the wa'ada of God. He has to do whatever it takes to fulfill the prophecy of God. At that time, one of the reasons people will turn against Imam is exactly this. Oh, Ali was so sabir. Sajjad was so sabir. You just want to take out the sword. This is because he has to fulfill the promise of God. Again, that's a different issue. But here Harun comes. He comes to with Imam Kadhim, goes to the haram of the Holy Prophet. There, in order to prove his greatness, he says, Assalamu alayka yabna ammi. Oh, my cousin. I don't want to go into details. When you look at the life history, the Shajara, the Holy Prophet would be a distant cousin of Harun al-Rashid. So he stands up into the haram. The people of Medina are watching. Imam Kadhim is there. Say, Assalamu alayka yabna ammi. My salam's upon you, my cousin. Imam Kadhim looks at him. Then Imam Kadhim turns to the Prophet and says, Assalamu alayka ya abata. Oh, my salam's upon you, my father. Harun turns and says, how can you call him your father? How can you consider yourself a son? He is our cousin by this lineage. But how can you consider him as the father? He says, because he is our father. He's saying, but fatherhood comes from the father lineage, from the father. Your father was Kadhim. Your father was Ja'far al-Sadiq. Your father was not the Holy Prophet. How can you prove it? He says, do you read the Quran? He's saying, yes. He says, have you read the ayah Mubahala? He's saying, yes. Ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. At that time, who was anfusakum? Ali. Who was nisa? Fatima. Who was abna? Who was the children? Hassan and Hussein. Now you tell me, Harun was Hassan and Hussein? Were Hassan and Hussein the direct children of the Holy Prophet? He says, no. He says, then whose children were they? He's saying, the children of Fatima. He says, then how does Quran consider them to be the sons of the Holy Prophet? In the same argument, I am the son of the Holy Prophet. Ajab this is a. This is ajab explanation. To stumble, stand before somebody whom the Orientalists say his reign, his rule, his hukumat, his khilafat was regarded as the golden age of Islamic history. And standing in front of him saying, this is why you are inferior to me, because my relationship to the Prophet is more muqarin and aqrab than you. Requires great strength. Huh? Lekin mas'ala yeh hai humare silsile mein. Mas'ala yeh hai. Ke baaz awqaat jo hai, hum kuch imamon ko, nahi kehta ki buri baat hai. Kuch imamon ko hum jo hai, wo itni ahemiyat dete hai. کہ اس اہمیت کی وجہ سے دوسرے دیگر اماموں کی طرف ہماری توجہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. صحیح بات نہیں ہے, مگر جہاں تک کہ ان اماموں کو توجہ دینا بری بات نہیں, بہت ہی اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کم توجہ ہی کی وجہ سے جو ہمیں تعلیمات ان اماموں سے ملنی چاہیے اس سے ہم برخوردار نہیں ہو پاتے. مثال دوں, دسویں امام کی خصوصیت یہ ہے, دسویں امام کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے چار چیز ایسے امت اسلامیہ اور شیعہ نے علی کے درمیان چھوڑ جا چکے کہ اگر ایک ہی کو انسان اختیار کر لے تو انسان یقیناً جو ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا. چار چیز, فور لیگسیز امام جو ہے وہ چھوڑ چکے. ایک تو آپ نے نام سنا, واقعہ میں نہیں جانا, دوسرے کی طرف اشارہ کرنا ہے, تیسرا جو ہے وہ چوتھا وہ تو محال آ جانا, لیکن دوسرا سنیے. ایک تو آپ نے سن چکے, فضائل بیان نہیں کرنا, فضیلت اس چیز کی بیان نہیں کرنا, مگر چار اس طرح جو ہے وہ ہیرو چھوڑ چکے ہمارے درمیان. مگر نہیں, ہم غافل ہیں ان چیزوں سے, ہم غافل ہیں کیونکہ ہمارا ٹریک ون مائنڈ ون ڈائریکشن ٹریک ہے. ہم کسی اور چیز کو جو ہے طرف کسی اور چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکے. ایک گوہر, ایک جول, ایک الماس, ایک ہیرہ زیارت جامعہ, لیکن اس کے بارے میں آپ سن چکے, اس کے بارے میں ذکر نہیں کرنا. مگر اس زمانے میں, اس زمانے میں حالات حاضرہ میں جو سلفیوں کا اور وہابیوں کا جو ہجوم اور اٹیک شیعت پہ ہو رہا, اور خصوصاً اس عنوان سے ہو رہا کہ جو ہے اس بات کی طرف کہ ہمیشہ
کوشش یہ رہی ان سلفیوں کے ذریعے سے، ان وہابیوں کے طرف سے، کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو ریشہ کن کیا جائے. اور آخری دشمنی، سب سے زیادہ دشمنی، شدید ترین دشمنی آپ کے اور ہمارے ساتھ ان سلفیوں کی ولایت علی ابن ابی طالب کے عنوان سے. اور اسی عنوان کو دفاع کرنے کے لیے اگر سب سے بہترین طریقہ اگر آپ کو چاہیے، قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اس کی وجہ میں بتاؤں گا، روایات نہیں ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ایک چیز جو دسویں امام ہمارے اور آپ کے درمیان چھوڑ چکے، شاید ہی کوئی اس بات کی طرف توجہ کیا ہو، شاید ہی کوئی اس بات کی طرف علم رکھا ہو کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اگر انسان اس کو اٹھائے اور اس کو استعمال کرے، ہر وہ اشکال، ہر وہ آبجیکشن کہ جو ولایت کے نسبت یہ وہابیہ اور جو ہے معاندین اہل تشیع کے نسبت جو آبجیکشن بھیجتے ہیں اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے، تو یہ ایک ہیرا جو دسویں امام نے ہمارے پاس چھوڑ گئے اس کو استعمال کرو، ہر جملے کا جواب ملے گا، ہر آبجیکشن کا جواب ملے گا. اور یہاں جو ہے ایک سملیرٹی، ایک شباہت جو چوتھے امام کی زندگی اور دسویں امام کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ یہی چیز ہے. دیکھیں شرائط چوتھے امام گفتگو نہیں کرنی، شرائط دسویں امام گفتگو نہیں کرنی، ہمیں گفتگو اس بات کی کرنی ہے کہ ایک شباہت، ایک سملیرٹی دسویں امام کے بیچ اور چوتھے امام کے بیچ نظر آتی ہے. وہ سملیرٹی یہ ہے کہ چوتھے امام کا زمانہ اور چوتھے امام کی شرائط اس عنوان سے تھی کہ امام جو ہے تعلیمات اسلامی کو بیان کرنے کے لیے، معارف اسلامی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے جو بہترین راستہ اختیار کرے، اختیار کیا، وہ دعاؤں کا ذریعہ تھا، ہے کہ نہیں؟ صحیفہ سجادیہ آپ سنتے رہتے، معارف جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں، عقائد کے عنوان سے، دین کے عنوان سے، ولایت کے عنوان سے، اخلاق کے عنوان سے، وہ پورا ذخیرہ، وہ ایک اسٹریٹجی تھی چوتھے امام کی، آپ سنتے آ رہے چوتھے امام کی مجلس میں، ریپیٹ نہیں کرنا، ایک لنک لگانا ہے، ایک لنک کو جوڑنا ہے. انہوں نے سمجھا کہ سب سے بہترین اسٹریٹجی لوگوں کو دین کی طرف بیان کرنا، دین کے بارے میں بیان کرنا، ذریعہ لو دعاؤں کا. اسی چیز کو دسویں امام نے اختیار کیا، مگر تھوڑا سی فرق، یہاں چوتھے امام نے دین کو ترویج کرنے کے لیے جو دعاؤں کا سہارا لیا، دسویں امام نے دین کو ترویج کرنے کے لیے زیارت کا سہارا لیا. ایک آپ نے سنا زیارت جامعہ، وہ تو چھوڑیے، وہ تھوڑی معروف ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا شاید ہی کوئی جو ہے اس کو روز پڑھتا ہو، شاید ہی کوئی اس کی معانی پر غور کرتا ہو، مگر زیارت جامعہ کو چھوڑیے، کسی اور وقت پر بیان کریں گے. مگر جو دوسرا گوہر، دوسرا نگینہ چھوڑ گئے جس کو کہا جاتا ہے زیارت غدیریہ، یہ وہ زیارت ہے کہ جو دسویں امام نے، جب دسویں امام کو معتصم عباسی مدینے سے اپنے عراق میں بلایا، سمن کیا، اجبار کر کے بلایا، تب امام جب مدینے سے نکلے، عراق کی طرف جا رہے تھے، بغداد کی طرف جا رہے تھے، تو مسیر ہوئی، امام کا گزر ہوا نجف کی طرف سے، نجف میں گھسنا تھا یا وارد ہونا تھا، یا امام کا نجف میں آنا تھا، اور وہ مصادف کو انسیڈنٹ تھا یوم غدیر، عید غدیر پر. بس جیسے امام وارد ہوئے، عید غدیر آئی، امام نے کہا سپاہیوں سے کہ مجھے میرے جد کی زیارت کرنی ہے، ایک مرتبہ حرم امام میں جاتے ہیں، امام علی کے حرم میں جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ امپرومٹو آؤٹ آف دا کف جسٹ لائک دیٹ اسپونٹینیس ایک زیارت پڑھتے ہیں جس کا نام ہے زیارت غدیریہ. آپ مفاتیح الجنان اٹھائیے گا، شیخ عباس قمی عید غدیر کے دن جو زیارت منقول کی کہ یہ زیارت پڑھنا عید غدیر کے دن امام علی کے نسبت مستحب ہے، یہ وہی زیارت ہے کہ جو دسویں امام نے تعلیم فرمائی کہ جس کا نام علماء رکھتے ہیں زیارت غدیریہ. یہ زیارت غدیریہ کی خصوص ہے. اب میں اس جملے کی طرف آ رہا ہوں، وہ جملہ جو میں نے عرض کیا، اگر آپ کو ولایت علی کے سلسلے میں کسی بھی شخص کو جواب دینا ہو، صرف قرآن کی طرف رجوع نہ کریے، صرف روایت کی طرف رجوع نہ کریے، رجوع کریے اس زیارت غدیریہ کی طرف، کیونکہ اس زیارت طویل زیارت ہے، مگر اس زیارت میں دسویں امام، امام علی کے حرم میں اطراف میں سپاہی کھڑے ہیں، روز غدیر کا موقع ہے، ایک زیارت امام کی شان میں بیان کرتے ہیں، مگر زیارت کی خصوصیت یہ ہے کہ اول سے لے کے آخر تک امام کی سوانح عمری، امام کی بایوگرافی، سوانح عمری جب سے امام جو ہے رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہوتے آ رہے، اس وقت تک کہ امام کی شہادت واقع ہوتی، ہر دورے پر، ہر موقع پر متعدد روایات کا استفادہ کرتے ہیں، قرآن کی آیت کا استفادہ کرتے ہیں، تاریخی واقعات کا استفادہ کرتے ہیں، اور یہ پورا مجموعہ ایسی دلیل بنتی ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کو ثابت کرنے میں اتنی مؤثر ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر ایک ٹیکسٹ، ایک اکیڈمک ورک آپ کو اٹھانا ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ دفاع ولایت کر سکے علی ابن ابی طالب کی، تو زیارت غدیریہ دسویں امام کی. آیت سے استفادہ کرتے ہیں امام، سنت رسول سے استفادہ کرتے ہیں امام، تاریخی واقعات سے استفادہ کرتے ہیں، اور مدلل دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت کے ذریعے سے ولایت علی ابن ابی طالب ثابت ہوتی، یہ رسول کی حدیث کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کی ولایت ثابت ہوتی، یہ واقعہ کربلا، یہ واقعہ حنین، یہ واقعہ احد، یہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، واقعہ تاریخی ایک ایسا مجموعہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا، مگر ہم ہیں کہ غافل ہے دسویں امام کی کنٹریبیوشنز. مگر جب یہ مسئلہ اتنے حد تک بڑھ جاتا ہے نا، بس پانچ ایک منٹ کے بعد کی گنجائش ہے، اب مسائل پڑھنے وقت جو ہے وہ پھر دوبارہ مجھے پیٹھ پر لوٹنا ہے، بس مسائل کی طرف کچھ جملے اور پھر مسائل اور پھر منزل اور پھر مجلس تمام. دیکھیے جب یہ مسئلہ اس طرح آتا ہے کہ جب محبوبیت اہل بیت جب بڑھ چکی تو ہمیشہ ہی ہمیشہ ان حکمرانوں کا کہ جو باطل پر ٹکے ہوئے ہیں اور حق کا سامنا نہیں کرتے، تو پھر آخر ہر بار وہی استعمال کرتے ہیں کہ جو اب آپ ہمیشہ ہی سنتے آ رہے ہیں، ما منا الا مقتولنا مسمومن، ہم میں سے کوئی ہے ہی نہیں الا کہ شمشیر سے مارا جائے یا زہر سے مارا جائے. اور اس شخص اور جو شخص اس کی بنیاد رکھتا ہے خصوصاً دسویں امام، امام ہادی کے نسبت متوکل عباسی. دیکھیں ایک جملہ آ چکا مامون کے سلسلے میں، عالم بن العباس، ایک یہ سب امام کی، امام علی کی حدیث ہے، یہاں پیشن گوئی ہے. کبھی آپ اٹھا کے دیکھیے کتابیں، جو علی نے پیشن گوئی کی ہے، جو فاطمہ نے پیشن گوئی کی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے فاطمہ کی پیشن گوئی؟ فاطمہ پیشن گوئی کر چکی کہ علی کے بعد کیا ہونے والا ہے، مگر نہیں ہم نہیں جانتے، غافل ہے، نہیں ہم اس چیزوں میں پڑھتے، غافل ہیں ان چیزوں سے ہم. مگر بہرحال فاطمہ کو رہنے دیجئے. ایک مرتبہ جو ہے متوکل عباسی، اکفر الناس من بن العباس، بن العباس کے تمام کے تمام جو ہے وہ ظالمین شاہ جو ہے وہ مقاتلین امام یعنی کافر. اس کے لیے الفاظ لفظ استعمال کیا اکفر الناس، سب سے زیادہ کافر. دیکھیں کافر ہونا ایک بات ہے، اکفر عالم کے بنیاد پر، عالم عالم، عالم یعنی جو علم رکھتا ہے، عالم یعنی جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، کافر یعنی جو کافر ہے، اکفر یعنی جو سب سے زیادہ کافر ہے. متوکل عباسی، عجیب خباثت یہ انسان کی، اور عجیب دشمنی اہل بیت کے نسبت، عجیب. یعنی انسان جب سوچتا ہے نا، انسان جب روایت میں، جب تاریخ میں، جب کتاب میں مطالعہ کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی حد تک انسان کے دل میں علی کے نسبت بغض، اتنی بغض، اتنی نفرت، اتنا بغض. ایک جملہ متوکل کے سلسلے میں اور پھر مصائب کی طرف. متوکل نے ایک اسپیشل ایلیٹ فورس کو تنظیم دی تھی، یعنی ایک ایلیٹ فورس کا جو ہے انعقاد کیا. ہی ہیڈ ہز نارمل آرمی، اس کی جو ہے وہ عام فوج تو تھی لیکن ایک خصوصی ایلیٹ فورس، کہتے ہیں نا سواٹ، سم تھنگ لائک اے سواٹ، ایلیٹ فورس. اس کا نام رکھا شاکریہ. سنیا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نفرت علی کی نسبت کتنی، یہ اکفر الناس سنی. اس نے ایک فوج, ایلیٹ فوج بنایا, کمانڈو ٹیم بنایا. یعنی آج کل یہ ورڈ جو ہے وہ زیادہ معروف ہے, کمانڈو سوارڈ زیادہ سمجھیں گے. وہ ایک ایلیٹ فورس بنایا جس کا نام رکھا شاکریہ. دیکھیں ہر ایلیٹ فورس میں وارد ہونے کے لیے در آر سرٹن کنڈیشنز, کوئی شرائط ہوتے ہیں, کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. آپ اس شرائط پر فائز ہوئیں گے تو آپ ہوگے تو جو ہے آپ آ سکیں گے اس گروہ میں. شاکریہ گرو جو ایلیٹ گروپ تھا, اس کی شرط کیا تھی پتا ہے؟ ایک شرط, that man who has to enter into this group has to have enmity of Ali ibn Abi Talib. اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اگر اس گرو میں تمہیں سپاہی بننا ہے تو سب سے پہلے ثابت کرو کہ تم علی سے نفرت کرتے ہو. شاکریہ یہ متوکل عباسی, اور اسی متوکل عباسی کے رشتہ دار جب معتصم عباسی آتا ہے, جب معتصم عباسی آتا ہے یہی امام دسویں امام کا جو ہے دور ہے. ایک مرتبہ امام کی محبت اتنی لوگوں کے درمیان بڑھ گئی کہ ہمیشہ سب سے زیادہ ڈر جو خلفائے بنی الامیہ یا خلفائے بنی العباس امام کے نسبت جو تھی وہ یہ تھی, محبوبیت مردم, لوگوں کی محبوبیت. کیونکہ لوگوں کی محبوبیت مینس یور تھرون از تھریٹنڈ, آپ کی حکومت خطرے میں ہے, اور یہ افراد کسی بھی قیمت پر اپنی حکومت کو دست جانا نہیں دینا چاہتے تھے, کھونا نہیں چاہتے تھے. تب ایک وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے معتصم نے فیصلہ کر لیا, اب جو ہے یہ امام ہادی علیہ السلام کا دنیا میں رہنا مناسب نہیں, میرے لیے خطر ہے. تو پھر ایک سازش رچتا ہے, ایک سازش کو اجرا کرتا ہے. یہ وہی سازش, بار بار وہ جملہ آپ سنیے گا, ما منا الا مقتول او مسموم, ہم میں سے ہے ہی نہیں کوئی کہ الا شہادت ملے یا تلوار کے ذریعے سے یا سم کے ذریعے سے. ایک مرتبہ غذائے امام ہادی علیہ السلام میں زہر ملایا جاتا ہے, زہر ملایا ہوا کھانا جو ہے امام کو زبردستی کھلایا جاتا ہے. ایک مرتبہ زہر جو ہے جسم میں وارد ہوتا ہے, اپنا اثر کرنا شروع کرتا ہے, اور پھر وہی وقت آتا ہے, بس اسی رات کا وقت ہے کہ جب امام ہادی جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. جیسے دنیا سے چلے جاتا ہے ایک عجیب واقعہ پیش ہوتا ہے, یہ ہمارے عقائد کے مناسب ہے, یہ ہمارے عقائد دین کے جو ہے وہ خصوصیات میں سے ہے. ہمارے دین کا جو ہے فریضہ یہ ہے کہ کوئی معصوم اگر شہید ہو جائے تو لازم ہے, واجب ہے دوسرے معصوم کو کہ اس معصوم جو شہید ہو چکے اس کے جنازے پر آ کر نماز پڑھے. ایک مرتبہ جو ہے اصحاب کہتے ہیں, یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ امام ہادی دنیا سے چلے گئے. اب میں پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں, کہ اچانک دیکھا ایک لڑکا, ایک جوان بیٹا, ایک جوان لڑکا وارد ہوتا ہے, ایسی حالت میں وارد ہوتا ہے کہ مجھے ہٹاتا ہے. مجھے ہٹانے کے بعد میرے بابا اپنے شہید ہوئے امام کے پاس جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے, نماز پڑھائی جاتی ہے, مگر ایک عجیب حالت ہے. راوی بیان کرتا ہے یہ وہی گیارہویں امام ہے کہ جو مدینے سے جو ہے وہ عراق آئے ہوئے ہے اپنے بابا کو غسل دینے کے لیے. غسل کا فریضہ تمام ہو گیا کہ ایک جملہ جو ہے وہ راوی کا میں بیان کروں, وہ راوی کہتا ہے جیسے میں یہ بچے کو دیکھا, کیا دیکھا, ارے ایسی حالت میں ہے, مکشوف الراس, ارے جو ہے سر کھلے ہوئے ہے, امامہ نہیں ہے, بال جو ہے بکھرے ہوئے ہے, وہ مشکوک الثیاب, اپنے جسم اپنے غریبان چاک ہوئے ہے. ارے بھائی یہ مسئلہ جو ہے, یہ حالت ایک عجیب حالت ہے گیارہویں امام کی. اے امام میں پرسا دیتا ہوں, آپ کے بابا مظلومانہ دنیا سے گئے, مگر یہ جملہ جو راوی کہہ گیا, ارے مکشوف الراس, ارے جو ہے وہ سر کھلا, نہ امامہ ہے, نہ سر پہ کوئی ٹوپی ہے, اور مشکوک الثیاب, ارے جسم کپڑے جو ہے چاک ہوئے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہوئے ہیں, ارے ایسا بتاتا ہے کہ جو ہے امام غمگین شدید حالت میں ہے. مگر آقا بابا آپ کے شہید ہوئے, مگر یہی تعبیر جو ہے وہ تقریباً سن 60 ہجری 61 ہجری میں اسی عنوان کی تعبیر جو ہے وہ ام سلمہ کہتی ہے. وہ واقعہ آپ کو پتا ہے ام سلمہ کا, یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. ام سلمہ زوجہ رسول خدا اب مدینے میں ہے, اس وقت جو ہے حسین کربلا میں ہے, ارے عصر کا وقت ہے. یہ روایت خود ام سلمہ نقل فرماتی ہے, کہتی ہے ایک جب 10ویں محرم کا وقت تھا, عصر عاشور کا وقت تھا, ایک مرتبہ میرے دل میں نہ جانے کچھ بے چینی سی ہونے لگی، مجھے پتا نہیں کیا مسئلہ تھا، بار بار صغرا آتی تھی، کہتی تھی اے دادی اماں ارے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی، گھبراہٹ ہو رہی، پتا نہیں میرے بابا کا کیا حال ہے۔ اب ام سلمہ کی روایت سنیے، عصر کا وقت تھا، ایک مرتبہ میں تھکی ہوئی تھی کہ اپنے حجرے میں جاتی ہوں، حجرے میں جاتی ہوں، اپنے پلنگ پر، اپنے بستر پر لیٹتی ہوں، جیسے لیٹا جیسے میری آنکھ لگی کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، ارے خواب میں اللہ کا رسول آیا ہے، ارے 50 سال بعد اللہ کا رسول خواب میں آیا ہے۔ مگر عجیب حالت، وہ روایت کے جملے آپ نے سنے، 11ویں امام اپنے 10ویں امام کے جنازے پر آتے ہیں، ارے بال کھلے، مکشوف الراس، مشکوک السیام، لباس پھٹے ہوئے، ارے غریبان چاک، یہی چیز ام سلمہ کہتی ہے، ارے میں نے دیکھا رسول خدا خواب میں آئے ہیں، 50 سال بعد آئے ہیں، مگر عجیب حالت میں آئے ہیں۔ کیا دیکھا؟ ارے دیکھا رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ارے سر پر امامہ نہیں، ارے سر پر غبار اور مٹی ڈالی ہوئی، ارے آستین پلٹی ہوئی، غریبان چاک، آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھوں سے آنسو جاری۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہے، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے رسول خدا 50 سال بعد آئے اور اس حالت میں آئے، کہاں سے آ رہے؟ کہتے ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہے، یا رسول اللہ مگر یہ حالت آپ کی کیسے ہوئی؟ کہتے ام سلمہ تمہیں کیا بتاؤں، جب کربلا سے نکلا تھا میرے حسین کا کٹا سر نوک نیزہ پر بلند، واہ مصیبت، واہ ویلا، اسی عالم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون الا ولعنت الله على القوم الظالمين، ما سمع حسن.